أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الذين توفاهم الملائكة قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما.
چلیے آئیے انہی آیات سے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم. جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں, کیا ظلم تھا ان کا؟ کہ فتنوں کے دور میں فتنوں میں پڑے رہے, اور جس جگہ پہ اسلام پہ عمل کرنے میں پابندیاں تھیں, رکاوٹیں تھیں, وہاں صرف ذاتی فائدوں کی خاطر بیٹھے رہے. ایسے لوگوں کی موت کا جب وقت آئے گا تو فرشتہ موت ان سے کیا بات کرتا ہے اور ان کے ساتھ ہیلپر کیا کہیں گے؟ ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا, تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے. فرشتوں نے کہا, کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ہاں, جو عورتیں, مرد اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں پاتے, بعید نہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ہجرت سے کیوں ڈرتے ہو, جبکہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور گزر بسر کے لیے بہت بڑی گنجائش پائے گا, اور جب اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے پھر راستے ہی میں سے موت آ جائے, اس کا اجر اللہ کے ذمہ واقع ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے امت وسط کے لیے, اور خاص طور پہ وہ مسلمان جو ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں. بعض دفعہ اس گلٹ کا شکار رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں, بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب یہاں سے ہجرت کر جائیں. بعض لوگ ان کو فتوے دیتے ہیں کہ آپ دار الکفر میں رہتے ہیں, آپ کی تو نمازیں قبول نہیں, دس اینڈ دیٹ. تو یاد رکھیے کہ یہاں میں اس کی ڈیٹیلز تو نہیں دے سکتی, لینا چاہیں تو ان آیتوں کی تفسیر سن لیجئے, وہاں ہم نے اس کو لیا. لیکن اگر میں جہاں اس ایشو کو ٹچ کیے بغیر چلی جاؤں تو یہ آپ سب کے ساتھ زیادتی ہوگی جو ویسٹ میں رہتے ہیں. تو پہلی بات دیکھیے کہ ساری زمین اللہ کی ہے, پوری زمین کا حق ہے کہ یہاں اللہ کا نام چلے. جیسے دنیا کے ہر ملک میں اس کا جھنڈا لگتا ہے نا, پاکستان میں پاکستان کا جھنڈا, انڈیا میں انڈیا کا, امریکہ میں امریکہ کا. اب آپ امیجن کیجئے کہ ایک چھوٹے سے ٹکڑے پہ جب اس ملک کا جھنڈا ہے تو یہ پوری زمین کس کی ہے؟ للہ ما فی السماوات, اللہ کی ہے. تو اصولن اور عقلن پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کی حکومت ہونی چاہیے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 دفعہ اللہ کے نبی کے مقصد احمد کے ساتھ کہا, لِيُسْخِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. آپ نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا کہ ان کے ذریعے سے اللہ کا دین پوری دنیا پہ غالب آ جائے. جہاں وہ آیتیں آئیں گی, پہلی دفعہ بھی سورۃ توبہ میں آئے گی, پھر سورۃ فتح میں آئے گی, پھر اسی طرح سے سورۃ صف میں آئے گی. تو مزاج سمجھ لیجئے کہ چونکہ دنیا اللہ نے بنائی تو اللہ کا حق ہے کہ اس دنیا پہ اس کے قانون چلے. تو گویا کہ آج جہاں دنیا میں اللہ کا قانون چل رہا ہے اصل وہ جگہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ پوری دنیا پہ ایسا ہو. اب آپ دیکھیے اس کو ترتیب کے اعتبار سے دیکھیے تو اللہ کا یہ فیصلہ کیسے پورا ہوا. دین اسلام کا آغاز مکہ اور مدینہ سے ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے, بہت کوشش کی, 13 سال کی جتنی چوٹیں کھائیں اور مارے کھائیں وہ اسی لیے, یسخرہ الدین کلی ہی تھا. اگر اللہ کے نبی عرب کلچر سے سیمیلیٹ کر جاتے اور انہی کے رنگ رنگ میں رہتے اور ہماری طرح یہ جملہ بولتے, جیسا دیس ویسا بھیس, کیا کرو, بی پیشنٹ, جو بھی ہے کرتے رہو, خوش رہو بس, تو پھر تو کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہ ہوتا. لیکن آپ جانتے ہیں جتنی پرسیکویشن تھی, جتنے ان کے مطالبے تھے, ان میں سے کوئی ایسا نہیں مانا گیا, حتیٰ کہ آخر میں یہ کہہ دیا کل یا ایھا الکافرون لا اعبدوا ما تعبدون. کیونکہ اسلام بہت کلیئر ہے, اسلامک لائف سٹائل از ویری کلین اینڈ کلیئر, اس میں کوئی ہینکی پینکی نہیں ہے, کوئی ادھر سے نہیں ہے, ایفس اینڈ بٹس نہیں ہے. مکہ سے نکلے, جب دیکھا کہ یہ ممکن نہیں, تو یہاں سے رسم ڈلی تھی اس کی کہ اب ہجرت کرو. کیونکہ یہ دونوں تینوں آیتیں بیسٹ ہیں اس موضوع کو سمجھنے کی, کہ مکہ میں جب تک رہ سکے رہے, سٹرگل کیا. یہی آج مجھے اور آپ کو دنیا کے غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہوئے کرنا ہے. جب تک آپ وہاں رہیں گے, وہاں آپ رہیے, اللہ کا نام پھیلائیے. جب مسلمان یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف پہ عمل کرتے ہیں, ینہون عن المنکر پہ عمل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اتنی دیر لگاتا ہی نہیں ہے. یہ تو ہم نے دیر لگائی ہوئی ہے, میں نام نہیں لے سکتی, لیکن آپ خود اپنے آپ سے پوچھئے, پوری دنیا کے جتنے بڑے بڑے ملک ہیں وہاں اگر ابھی تک اسلام نہیں آیا, تو اس کی وجہ وہ لوگ نہیں ہیں, اس کی وجہ میں اور آپ ہیں. ہم نے وہاں تک میسج نہیں کنوے کیا. پھر مکہ سے ہجرت کب کی؟ جب جان کے لالے تھے. یہ کہ آج مجھے اور آپ کو حکم ہے, امت وسط دنیا کے جس ملک میں رہے پورے شعور سے رہے. صحابہ کرام مکہ سے مدینہ گئے, مدینہ میں 10 سال میں حقیقت میں ایک آئیڈیل سٹیٹ دکھا دی گئی کہ اسلامک لاز کیسے ہوتے ہیں. وہاں حدیں بھی لگی, وہاں دلوں کا تزکیہ بھی ہوا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام میں جو کہ اضافہ ہو چکا تھا اور ان کے انٹریکشنز دوسرے ملکوں سے ہو چکے تھے. جب اسلام تھوڑا پھیلا تو سورت نصر میں ہم پڑھیں گے کہ وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. پہلے تو صرف عرب کے لوگ آتے تھے مسلمان ہونے کے لیے, عجم سے آنے لگے, ادھر سے ادھر سے وہ آتے, دین سیکھتے, ان کو اچھا لگتا. ریئلی میں آپ کو سچ بتاؤں, دین اسلام اتنا لاجیکل, اتنا سمپل ہے, جیسے بچہ ماں کا دودھ ہضم کر لیتا ہے نا, تو اسی طرح ہر انسان کی بات کروں گی, ہر انسان اس دین کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے. یہ جو آج مشکلات ہیں نا, یہ ہمارے اپنے مسلمانوں کی کریٹڈ ہے, کیونکہ ہم نے دین کی ترتیب خراب کر دی, ہم نے نماز کے طریقوں میں اختلاف کر لیا, ہم نے آپس میں جھگڑے کر دیے, فرقوں میں بس کے. آج اگر ہم سب مسلمان ریئل اینڈ ٹرو مسلم بن جائیں, جیسے ابراہیم تھے کہ اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت رب العالمین, اگر ہم آسمان کی طرح متی بن جائیں, زمین کی طرح, سورج چاند جیسے اللہ کے ماننے, میں اور آپ اگر ایک سال لگا لیں, اپنے آپ کو اتنا وقت دے دیجئے, اگر ہم سب مسلمان ہو جائیں کہ ٹھیک ہے اس ایک سال میں ہم نے امت مسلمہ کی تربیت کرنی ہے اور ہم نے ان کو دین دینا ہے, تو آپ دیکھیے گا کہ اس کے بعد جنگل میں جیسے آگ پھیلتی ہے نا, اس طرح سے اسلام پھیلے گا. آج اسلام کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ آج کا مسلمان ہے. یہ بات میں نے جوش سے نہیں کہی, یہ بات میں نے جذبات میں نہیں کی, یہ بات درد کے ساتھ اور ریئلسٹکلی کہی ہے. آج مجھے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ میں سچ پہ ہوں, میرے پاس حق ہے, اللہ نے مجھے اتنا خوبصورت دین دیا. آپ دیکھیں گے کوئی دنیا کی طاقت نہیں لوگوں کو روکے, فطرت کی پکار ہے, دین اسلام کے فطرت کی پکار. اس پہ ایک دعویٰ سی ڈی بھی آپ اگر سننا چاہیں تو ضرور سن کے دیکھیے گا, کہ جس کا ٹاپک یہ کہ اسلام کیا ہے, دین فطرت, فطرت کی پکار ہے, وہ کیسے ہوگا کہ جیسے بھوک لگتی ہے تو کھانے کو دل کرتا ہے, نیند آتی ہے تو انسان بستر ڈھونڈتا ہے نا, اسی طرح ہر انسان فطرتاً اسلام کو ڈھونڈ رہا ہے. وہ کسی کے آگے جھکنا چاہتا ہے, کسی کا بننا چاہتا ہے. جب لوگ یہ نہیں کر پاتے تو وہ پریشان ہوتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کیسے آئے گا, یہ ہمارے اس دنیا میں سے نکل کر باہر جانے سے آیا. ایران, عراق اور اس طرح کے ملک آپ کا خیر تلواروں سے فتح ہوئے, بہت کم ملک. جہاں مسلمان گئے وہاں رہے, اسلام ظاہر کیا, اور اسی طرح سے اسلام کے ساتھ جب لوگوں نے اپنے آپ کو جوڑا وہ مسلمان ہو گئے. ابھی میں آج کسی کے بارے میں سن رہی تھی, ایک کوئی کرکٹر تھے یا غالباً کو فٹ بال پلیئر ہے, نام مجھے یاد نہیں ہے, صرف بات سچ ہے, اگر چاہیں گے تو ریفرنس دے دوں گی بات میں. تو اس میں بتایا جا رہا تھا کہ وہ کسی ٹیم کا حصہ تھے اور نان مسلم کے ساتھ آف کورس مقابلہ تھا, تو نان مسلم ٹیم کا ایک شخص مسلمان ہو گیا اور اس کے کمنٹس کیا تھے کہ ہی نیور ٹرائی ٹو گیو می دعوی, اس نے مجھے کوئی دعویٰ نہیں دی, ہی نیور فورس می ٹو بی مسلم, تو میں کیوں مسلم ہوا ہوں, میں اپنے دین پر اس کی کمٹمنٹ کی وجہ سے مسلم ہوا ہوں. پہلی بات ہے کہ وہ جب نماز کا وقت آتا ہے وہ ایک سائٹ پہ جا کے نماز پڑھتا ہے, پھر جب لوگوں نے اس کو ایک خاص برانڈ کی سب کو دی شرٹس کے جو شاید شراب بیچنے والی کمپنی کی تھی یا کسی کی, اس نے کہا کین ڈو دس. تو اس کی دین سے اس کمٹمنٹ نے مجھے اسلام قبول کرنے پہ موقع دیا. یہ میرے اور آپ کے پاس ہے, جہاں رہیں مسلمان بن کے رہیں. یہ زمین اللہ کی ہے, آپ اللہ کی دین پر اللہ کے نمائندے بن کر رہیے, آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا. نقصان کب ہے؟ آپ ہیلدی ہیں, آپ کے اندر ایمان ہے, بچپن سے لے کے 18 ایئر تک آپ اپنے بیٹوں بیٹیوں کی آنکھیں حیا سے بھر چکے, ان کے دل میں ایمان اور تقویٰ آ چکا, ان کو اچھا مسلمان ہونا آ گیا, دے آر پراؤڈ ٹو بی مسلم. اس دنیا کے تقاضوں کو بھی پورا کرے دین کے, پھر میں تو کہتی ہوں ان کو بھیجیں دنیا کی ہر فورم میں, ان کو بالکل آپ باہر نہ لے جائیں. کیا ہم اسلام کو ایک نٹ شیل میں بند کریں گے؟ کیا سارے مسلم مکہ مدینہ اگر جانا بھی جائیں گے تو کدھر جائیں گے؟ یہ بھی ایک الگ کوشچن ہے, اس پہ بڑی ڈیٹیل سے ہم بات کرتے ہیں اپنی تفسیر کی کلاسز میں. اچھا آپ سب جانا چاہتے ہیں, کہاں جائیں گے؟ آپ کہتے آف کورس ہم سعودی عرب جائیں گے. تو کیا سعودی عرب والے آپ کو مجھے سب کو ویزا دے دیں گے؟ آنے کا تو دے دیں گے لیکن رہنے کا کون دے گا؟ اور سارے وہاں سما بھی نہیں سکتے. اور آپ کہتے ہیں پاکستان چلتے ہیں, اور ہم چلیے جی ہم انڈونیشیا چلتے ہیں ملیشیا. تو دکھ کے ساتھ کہوں گی, صرف تکلیف کے ساتھ, آج دنیا میں جو ہمیں 100+ مسلمان ملک دکھتے ہیں نا, ان فیکٹ دے آر ناٹ اسلامک کنٹریز. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں دے آر اسلام فرینڈلی کنٹریز. وہاں اذان ہو اٹس اوکے, وہاں نمازیں ہوں اٹس اوکے, وہاں مسلم ریٹائرمنٹ اٹس اوکے, اچھا لگتا ہے. لیکن اسلامکلی وہاں لاس تو آج بھی وہی ہیں جو آج سے 60-70 سال پہلے کے تھے. تو جانا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جن کو لگتا ہے وی آر سکھ. ہیلدی لوگ ادھر رہیں, جن کو دین اچھا لگتا ہے, جن کو اپنے دین پہ فخر اچھا لگتا ہے. جتنا لوگ اپنے آپ کو انکورڈ کرتے ہیں وہ اتنا کورڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہیں اس میں شرم نہیں آتی, ہمیں اس میں شرم نہیں آتی. وہ کہتے ہیں اٹس مائی اسٹائل, وہ کہتے ہیں اٹس مائی اسٹائل, مائی اسٹائل از اللہ. جائیے دائی بن کے پھریے, آپ مسلمان بن کے پھریے, لوگوں کے لیے آپ چلتی پھرتی کتابیں بن کے ان ملکوں میں پھریں گے انشاءاللہ. لیکن ہم میں سے ہر وہ گھر گھرانہ نمبر ایک جنہوں نے کمی کا شکار ہوئے, اپنے بچوں کو نہیں دیا, خود نہیں لیا, اب معاشرے کا اثر بہت ہے, تو ان کو تو واقعی جانا چاہیے. پھر وہ کسی ایسے مسلم ماحول میں جائیں کہ جہاں سے ان کے ایمان اور عقیدے کو فورس ملے, اور وہاں پھر اسٹرانگ ہو کے پھر واپس آ جائیے. تو ہوپ فلی بات سمجھ آ گئی ہے. لیکن ہجرت بڑی مشکل لگتی ہے, کیونکہ انسان کی سوشل ٹائز بھی ہوتی ہے, انسان کو اپنی جگہیں اپنے گھر پیارے لگتے ہیں. کوئی ہمیں کہیں ہاں چلیں ہجرت کرتے ہیں, لوگ ہجرت کر کے اپنے ملکوں سے ادھر تو آ جاتے ہیں, اپنا اسٹائل اچھا ہوگا, مطلب دنیا کا اسکیل اچھا ہوگا. لیکن اللہ کے دین کے اسٹائل کو چینج کرنے کے لیے جانا, اس کے راستے میں بہت رکاوٹیں ہیں. آپ نے شاید سنا ہوگا 19th century کے بالکل آغاز میں ایک جیو تھے جو مسلم ہوئے تھے, محمد اسد ان کا نام تھا, آپ گوگل پہ سرچ کریں ان کی تفسیر بھی ہے. اچھے مسلم تھے, کیونکہ جیوز میں سے بہت کم لوگ مسلم ہوئے. آپ کبھی ان کی باتیں پڑھیں, ان آیتوں پہ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہجرت اور تنہائی ساتھ ساتھ ہے. کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کا سفر لونلی نائٹس, کیونکہ انسان اپنے گروہ سے الگ, گھر اپنے چھوڑ چکا, خاندان ان کا دشمن ہو گیا, آگے سے مسلمان کون سا ان کو کوئی ویلکم کرتے ہیں؟ بس مسجد میں تکبیر, اللہ اکبر, اشہد اللہ الہ الا اللہ, پھر گلے ملیں گے, پیار کریں گے, کوئی گفٹ دے دیں گے, اس کے بعد ہم سب اپنے جا رہے ہیں گھروں میں, کیونکہ ہمیں جلدی ہے. اور وہ بیچارہ کھڑا ہے یا بیچاری کھڑی ہے, ویئر شوڈ آئی گو؟ پھر آگے راستے بند. جتنی سسٹرز اور برادرز دنیا میں اسلام پہ آ رہے, اب ان کا حق بنتا ہے کہ آگے ان کو علم دیا جائے. ہم کون مسلم جس کو اپنے آپ کو کہتے ہیں, ہم آج تک دین نہیں سیکھ سکے, پھر بھی ہمارے دین کو سننے سمجھنے کے باوجود بے عملی کی کتنی مثالیں ہیں. تو جو بےچارے آج نئے آئے ہیں ان کے لیے کتنی ضرورت ہوگی. تو اللہ سے دعا کرے کہ وی آر بورن مسلم, وی شوڈ بی بورن اگین مسلم. اس وقت ہمیں شعوری مسلمان ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان راستوں کو آسان کرے. اور آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں ویسٹ میں رہنے والے مسلمز کے بچوں کے دین, ایمان, ان کی نظروں, ان کی عزتوں, جان مال کی اللہ حفاظت کرے. اے اللہ ہم تیرے دین کے کام کرتے ہیں, تو ہمارے بچوں کے کام کر. اے اللہ ہم تیرے دین کو پھیلاتے ہیں, تو ہمارے ریسورسز کو بڑھا. ہم سب ادھر رہیں گے تو دین کا کام ہوگا. شرط دے کے کہ کام کریں, شرط دے کے بی گڈ ایگزامپلس. اور اگر ہم نے وی آر سوری ٹو بی مسلم بن کے انہی کے کام کرنے, تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ وہ خوش ہوں گے. جتنے ہم بعمل ہوتے جائیں گے, اتنا جلدی سے اسلام بھی آئے گا اور اتنی ہماری عزت بھی ہوگی. یاد رکھیے ہمیشہ انسان کی عزت اس کے اپنے کام میں ہے. کہتے ہیں نا جس کا کام اسی کو ساجے, غیر کا کام ہے غیر کرے. غیر مسلم ہے ان کا اپنا سٹائل ہے, کرنے دیجئے, نو پرابلم ایٹ آل. مسلم کو مسلم بننا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کی ایک عملی مثال دی گئی. آپ اور میں کہتے ہیں کہ ہم کیسے ویسٹ میں رہتے ہوئے یا غیر ملکوں میں رہتے ہوئے مسلم بنے. اللہ کہتے ہیں جہاں نماز کا وقت ہے نماز پڑھو. وَإِذَا تَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم نماز میں کمی کر لو، خصوصاً جب تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تم کو ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ کیا پتا چلا؟ قصر نماز۔ دیکھیے یہ ہمارے دین کی خوبصورتی، اسلام میں سفر با مقصد ہوتے ہیں، بلا ضرورت ٹریولنگ کرنا اور وانڈر بلائنڈلی اسلام میں پسندیدہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں بس ورلڈ ٹور پہ جا رہے ہیں، کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس ادھر جائیں گے ادھر گھومیں گے۔ اب اس کے ساتھ کئی فتنے آ جاتے ہیں، جہاں جائیں گے ادھر کے کھانے آپ کے اچھے نہیں لگیں گے، وہاں کے حال حلیے چیزیں آپ کو ڈسٹرب کریں گی۔ آپ پھریے، پوری دنیا میں جائیں، فسیر فی الارض فینظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، جائیے عبرت کی نظر سے دیکھیے، ایسی جگہوں کو جا کے دیکھیے جہاں پہلے لوگ تھے، یا پھر آپ جائیے کون سے بن کر، سورۃ توبہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں سائحون، سیاحت کرو، لوگوں کو دین دو، مبلغ بن کے پھریے، دائی بن کے پھریے، اس سوچ سے دنیا میں باہر ایئرپورٹس پہ گلیوں میں پھریں کہ ہمیں دیکھ کر لوگ کہ واہ یہ بھی ہے، دس از سٹائل۔ اگر ایک بندہ اپنے آپ کو کسی طرح چلاتا ہوا، ایک میں جانور کا نام نہیں لینا چاہتی، ایک لڑکی اسٹیج پہ آ کے اگر جانوروں کی طرح چلتی ہوئی دکھتی ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کی ماڈلنگ کو لائک کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ بنا کر راہوں میں چلیے، روڈز پہ جائیے تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں، جھجھک دور ہو۔ آج کیوں لوگ افینڈ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ؟ کیونکہ لوگوں نے مسلمانوں کو دیکھا ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں مسلمان مرد کیسے ہوتے ہیں، مسلمان عورتیں کیسی ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ کا کانفیڈینس آپ کو عزت دے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ سفر میں گئے، نماز تو چھوڑنی نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں کم کر لو۔ کتنا پیار ہے رب کو آپ سے کہ دو دو کر کے پڑھ لو، فجر ظہر عصر، یہ اس کی پوری ڈیٹیلز ہیں۔ قصر اب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ ادھر تو خوف کی بات ہے کہ آج بھی قصر پڑھیں کریں گے، تو فرمایا یہ اللہ کا تحفہ ہے، جو اس کو قبول کر لے کر لے۔ تو سفر میں تھوڑی نماز پڑھنے کا پوری نماز پڑھنے سے زیادہ اجر ہے۔ اب آپ دیکھیے نماز اور وہ جماعت کی اس کی اہمیت کتنی ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِ فَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، ایک جنگ تھی، یہاں آپ کو ایک ہسٹری کا واقعہ سنا دیتی ہوں، کہ مسلمان دشمن سے کسی سیکٹر پہ لڑ رہے تھے، تو اتنے میں کیا ہوا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، تو مسلمان نماز میں تھے، نماز جب پڑھی اس کے بعد فارغ ہو گئے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی نماز اور کیسی جنگ ہے کہ جس میں بیچ میں نمازیں بھی ہوتی ہیں، وہ اللہ کے حق کو نہیں بھولتے تھے۔ جب مسلمان ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو جو کفار کا کمانڈر تھا اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو ڈانٹا، کہنے لگا کتنا اچھا موقع تھا، ابھی یہ سارے نماز پڑھ رہے تھے اور جماعت سے پڑھ رہے تھے، میدان جنگ میں اللہ کے نبی جماعت کا اہتمام کر رہے ہیں، آج میرے اور آپ کے اور ہمارے گھر کے مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ آج ہم سوچیں کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، اس کے باوجود ہم جماعت مسجدوں کو ویران کیے ہوتے ہیں، لاکھوں ملین بلین ٹریلینز لگتا ہے مسجدوں پہ صرف جمعے کی نماز کے لیے، یا صرف چند نمازیوں کے لیے ظہر اور عصر کے لیے، یہ تو ورتھ اٹ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی لوگوں نے جب نماز پڑھی تو لوگ دوسری طرف تیار تھے، لوگوں نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں، وی مس ون چانس، کوئی بات نہیں، ابھی اس کے بعد ایک ایسی نماز کا وقت آ رہا ہے کہ جو ان مسلمانوں کو اپنی جان مال اور گھر سے عزیز ہے۔ کون سی نماز ہمیں عزیز ہے؟ خود سے پوچھیں کیا میری اثر بازاروں اور مالز میں تو نہیں چلی جاتی کبھی کبھی، بعض دفعہ عید کی تیاریوں میں، بعض دفعہ شادیوں کی تیاریوں میں۔ خیر کافروں نے پلان بنا لیا کہ ٹھیک ہے، جو ہی سارے مسلمان عصر کی جماعت میں ہوں گے ہم سب مل کے ان پہ حملہ کریں گے اور ان کو ختم کریں گے۔ اللہ کے نبی کو تو نہ پتہ چلتا، لیکن اللہ نے یہ آیتیں اتار کر آپ کو الرٹ دے دیا کہ اب آپ سب نے مل کے نہیں پڑھنی۔ کیسے پڑھنی؟ آئیے سنیے اور انجوائے کیجئے، اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ یہ پھر بھی نہیں کہا کہ نماز چھوڑ دو، یہ پھر بھی نہیں کہا کہ جماعت نہ کرو، سارے الگ الگ پڑھ لو، چلو کچھ کر لو، بلکہ پڑھیں گے سب، لیکن کیسے پڑھیں گے؟ سبحان اللہ۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِ فَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور اے نبی جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور جنگ کی حالت میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنے اسلحے لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے بھی نماز نہیں پڑھی آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور وہ بھی ہوشیار رہے اور اپنے اسلحے کے لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاقت میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ سب مل کر یکبارگی تم پر ٹوٹ پڑے۔ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی حرج نہیں، مگر پھر بھی ہوشیار رہو، یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا۔ کیسے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے ڈکٹیشنز دے دی، کیا پتا چلا کہ جماعت کی نماز پھر بھی ہوگی، اور آپ کو ہوتا ہے کہ اس چیز کا کفار پر روب ڈلتا تھا۔ ہمارے مسلمانوں کا یہ ایمان تھا، جتنا ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے دشمنوں پہ ہمارا حملہ ہوگا. ایک واقعہ تاریخ کا سنا دیتی ہوں کہ ایک جنگ تھی تو مسلمانوں کو تھوڑی سی شکست ہو رہی تھی. امیر لشکر نے مسلمانوں سے کہا کہ سوچو کوئی سنت ہے جو تم نے چھوڑی ہے جس کی وجہ سے آج اللہ دشمن کو تم پر غالب کر رہا ہے اور تمہیں پیچھے کر رہا ہے. جب سوچا کہیں گے وہ اچھا آج مسواک نہیں کی, اور مسواک کرنا سنت بھی اور اللہ کی رضا مندی بھی ہے. کہا کیا کرے, کہا یہ درخت ہے اس کی ٹہنیاں اتارو پتلی پتلی ڈنڈیاں اور اس سے مسواک کرو اور دیکھنا اس سنت پہ عمل کرنے سے اللہ تمہیں فتح دے گا. انہوں نے ایسے ہی کیا, سب نے ڈنڈیاں اتاری اور مسواک کرنے لگے. ادھر یہ آپ سوچیے نا, جتنے 100 یا 1000 لشکر ہوگا وہ سب ایک ہی کام کر رہے ہیں, دشمن سامنے دیکھ رہے ہیں. ان کو اتنا خوف طاری ہوا کہ یہ اپنے دان تیز کر رہے ہیں, یہ بھی ہمیں کچا کھا جائیں گے, اور خوف سے بھاگ گئے. اللہ نے فتح دے دی. میں اور آپ سنتوں پہ آئیں, اللہ ایسے بہانے بنائے گا کفار سامنے ہی نہیں آئیں گے. یہ آج میں اور آپ خود دوسروں کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر آؤ. دعا کیجئے, ہم سب اپنے لیے اور امت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آج ہمیں اتنا ہی پیار ہو سنتوں کے ساتھ. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں ایک اور بات ہے کہ نماز پوری کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرو. یہ کیا ہے, ہمارے ہاں عموماً کیا ہے کہ نماز میں ہی اللہ کو یاد کرو, نماز کے بعد بس ختم. حالانکہ اصل کام نماز کے بعد شروع ہوتا ہے. آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ آپ کو انرجی ملے اور اس انرجی کو اللہ کے راستے میں یوز کریں. فجر کی نماز پڑھی, آپ کو انرجی ملی, ایمان ملا, پیٹرول کی گیس کی طرح. اب آپ نے بھاگ بھاگ کے نیکیاں کی, ظہر سے پہلے آپ کی ٹینکی تھوڑی سی ہلکی ہوئی, کام ہوئی, اب لگا گیس ختم ہو رہی ہے, اللہ نے کہا ظہر کی نماز پڑھ لو. ظہر میں پھر آپ کا ایمان کا لیول اوپر چلا گیا. ظہر کے بعد آپ پھر بھاگ بھاگ کے کام کر رہے ہیں, اللہ کے راستے کے, لوگوں کے, نیکیوں کے. گیس یوٹیلائز کرے تو اور لیتے ہیں نا, جیسے پچھلا کھانا یوٹیلائز ہوتا ہے تو اور کھانے کو دل جاتا ہے. اگر کوئی کچھ نہ کرے ایک نماز سے دوسرے کے بیچ میں, نیکیاں نہیں کی تو ایمان تو سٹک ہے, پھر ظہر پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا. جس کا نماز پڑھنے کو دل نہ کرے وہ چیک کرے کہ میں نے نماز سے جو انرجی ملی تھی اس کو یوز ہی نہیں کیا. تو اس کو یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ پھر بھاگ دوڑ کرو, پھر نیکیوں کو کرو, پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کتنے راستے آسان کرے گا. پھر اس کے بعد آگے فرمایا, ولا تہنوا فی ابتغاء القوم, اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ. اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں, اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے. کتنا پیارا اللہ نے قانون دیا کہ تمہیں اپنا دین مشکل لگتا ہے نا, تمہیں نمازیں پڑھنی پڑ رہی ہیں, روزے رکھنے پڑ رہے ہیں, ضرورت پڑے گی تو جنگ کرنی پڑے گی, لیکن تمہیں اس پہ اچھی ہوپس کتنی ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں اور بہت محنتیں کر رہے ہیں, ان کو تو کوئی ہوپ نہیں ہے. دیکھیے, ایک تھکن ہوتی ہے نیکی کر کے, ایک تھکن ہوتی ہے گناہ کر کے. کیا نیکی سے تھکن ہوتی ہے تو گناہ سے بھی ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے, آپ خود دیکھ لیجیے. گناہ کی تھکن کے بعد کیا, گلٹ, ہائی کیوں کیا, وقت ضائع کیا, خام خواہ نیند خراب کی, آنکھیں گندی, کان گندے. اور نیکی کریں اور تھکن ہو تو اس کے بعد کیا ہے, سینس آف ریلیف, سکون, الحمدللہ وقت تو گزر گیا لیکن اجر میرے ذمہ رہ گیا. ایک دفعہ میں نے ایک ایڈ دیکھا تھا تو اس میں فٹنس کا کوئی ایڈ تھا کہ موٹے نہ ہوں, تو انہوں نے یہ دکھایا تھا کہ ایک شوگر, 1 سپون شوگر جو ہے جب آپ کھاتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے منہ میں اس کا ٹیسٹ میں بھی 6-7 سیکنڈ رہتا ہے, پھر آپ کے اسٹمک میں جاتا ہے تو اتنی دیر, اور اس کے بعد انٹسٹائن میں, اور اینڈ موٹاپا ہوگا وہ فار ایور رہے گا نا اگر آپ کیئرفل نہیں ہیں. تو میں نے اس سے یہ چیز سیکھی تھی کہ ایک منٹ کا ٹیسٹ ہے نا صرف چینی کا, اگر آپ پھیکے کی عادت ڈالتے ہیں پھر آپ کو پھیکا اچھا لگتا ہے, لیکن وہ آپ کے ارد گرد آپ کے جسم میں وزن کیلوریز کی صورت میں رہتا ہے. اسی طرح نیکی کرنا اگر مشکل ہے یا گناہ کرنا اگر ہمیں ٹیسٹ فل بھی لگتا ہے, تو جب کبھی گناہ کو دل جائے کوئی چیز کرنے, بولنے, سننے, دیکھنے, کہنے کی, تو فوراً اس مثال کو سوچ لیں کہ اس کے بعد اینڈ پہ کیا ہوگا. چند سیکنڈ کے بعد یہ بات ختم ہوگی. ایک چٹکلا ہوتا ہے, ایک غیبت ہوتی ہے صرف, ہم کسی کو ایک تانا دیتے ہیں, اگر تھوڑا سا صبر کر لے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں اس سے بچا لے گا. لیکن اگر ہم وہ کر لیتے ہیں بعد میں, پھر وہی گلٹ بننا ہے. یہ جو ڈپریشن ہے نا, یہ اصل میں گناہوں کا بوجھ ہے. انسان جتنا اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے اتنا دکھی ہو جاتا ہے. اس کے بعد تقریباً 2 رکوع تک ایک ہی واقعہ چلے گا. میں ہلکا سا اس کا اشارہ آپ کو دے دیتی ہوں ناموں کو بتائے بغیر. مدینہ میں ایک شخص تھا جس نے کسی کی زرہ چوری کی. زرہ کیا ہے, ایک قسم کا ویپن ہے کہ جنگ میں لوگ پہن کر اپنے آپ کو دشمن سے بچاتے تھے. چوری کرنے والا مسلمان تھا, اور جس نے جس کے گھر سے چوری کی اس نے اس پہ رکھا ہوا تھا. جب چوری کر کے نکلا تو وہ آٹا باہر کی طرف چلتا گیا, اس نے دوسروں کو بتا دیا یہ کہاں سے کہاں گیا. وہ شخص ہوشیار تھا, اس نے کیا کیا کہ اگر یہ میرے گھر رہی کل تک لوگ اٹھ کے ڈھونڈیں گے چوری سامان تو میرے گھر سے نکلے گا. بجائے اس کے کہ اس کو اپنے گھر میں رکھتا، اپنے کسی یہودی دوست کے گھر گیا، کہنے لگا یہ میری زرہ ہے اس کو تھوڑے دن رکھ لو، اس کو کیا پتا یہ چوری کی اس نے رکھ لی. اب نتیجہ کیا ہوا کہ جب اگلے دن خبر پھیلی کہ زرہ چوری ہو گئی، اور وہ بڑی قیمتی ہوتی تھی اس دور میں بھی، غربت کا دور تھا، قصہ مختصر کہ جب دیکھا تو وہ یہودی کے گھر میں نکل آئی. اب وہ یہودی کی چور ثابت ہو گیا، سارے ایویڈنسز اس کے اگینسٹ چل رہے ہیں. اب کیا ہوا، اس شخص کو بھی پتا تھا کہ میں چور ہوں، اس کی قوم اور برادری کو بھی، اس کی فیملی کو بھی پتا تھا. اس کے باوجود جب مقدمہ چلا، کیس ہوا، تو اس کی فیملی نے اس کی سائڈ لی جھوٹ پہ ہونے کے باوجود. اور انہوں نے سوچا کہ یہودی ہے تو اللہ کے نبی تو بس لفظ جیو سمجھ کے چھوڑ دیں گے، حالانکہ ان کو یہ بھول گیا کہ اللہ کے نبی کتنے عدل اور انصاف والے تھے. تو اس پہ پھر قریب تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایویڈنسز دیکھتے ہوئے جیو کے اگینسٹ اور اس مسلم کے حق میں فیصلہ دے دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آیات نازل کر کے بتا دیا کہ آپ کو کبھی بھی کسی کے بارے میں دیکھ کر پہلے دونوں وے کو دیکھنا چاہیے، اور کسی کا صرف مسلمان ہونا اس کو نہیں بچائے گا. اور یقین کیجئے یہ واقعہ اتنا ہماری آنکھیں کھول دیتا ہے کہ اگر آج ہم کسی نان مسلم کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو نان مسلم کے ساتھ زیادتی پہ بھی اللہ ہم سے پوچھے گا. تو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا قتل کی بات ہے، کسی کا آپ میں سے سوال تھا کہ مومن کا قتل کی کیوں بات ہے، کافر کی کیوں نہیں ہے؟ تو میں اس کا یہ جواب ان کو دیا تھا کہ اگر کوئی کافر کسی مسلم ملک میں ذمی بن کے رہ رہا ہے، یعنی جیسے ایک فلی لیگل پرسن ہے، تو اس کو اگر وہ کرے گا تو اس کو بھی وقت کے مطابق سزا دی جائے گی. اور اگر کسی نان مسلم کو، مثال ہے نان مسلم ملک میں آپ کسی نان مسلم کو مارتے ہیں، تو اس ملک کا جو ہے وہ آپ کو سزا دے گا. لہٰذا زیادتی کرتے وقت کبھی کسی نان مسلم پہ بھی نہیں کرنی. پھر اسی طرح پچھلے سبق میں ایک آیت تھی، اس میں آپ میں سے کسی کا ایک سجیشن آیا تھا جس میں وہ آیت تھی کہ ان کو جہاں پکڑو مارو اور قتل کر دو. تو اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کریں کیونکہ ایسی آیات کو بہت مس انڈرسٹوڈ کیا جاتا ہے، اور ہمارے بچوں اور باہر جو لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے. تو میں نے ان کو پہلی بات تو یہ کہہ دی تھی کہ دیکھیے کہ جب بھی کبھی ایسی کوئی بات ہو تو آپ ہمیشہ، کوئی ایسا ایشو باہر ہے، کوئی کہتا ہے عورت حجاب کیوں کرے، مرد چار شادیاں کیوں کرے، تو ڈونٹ سرو دیز کوسچنز. ان کو موٹیویٹ کر کے واپس لے آئیے لا الہ الا اللہ پہ، کیونکہ اگر ان کو یہ ایشو سمجھ بھی آ گیا وٹ ڈز اٹ میک اینی ڈفرنس، کوئی ڈفرنس نہیں ہے. اصل تو جب تک لا الہ الا اللہ سمجھ نہیں آتا، یہ باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں. دوسری بات آپ دیکھیے کہ اگر آپ واقعی اس کا جواب لیں تو یہ میدان جنگ میں مرنے کی بات ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمز نکلیں اور روڈز پہ، سڑکوں پہ اور مالز میں جو نان مسلم دکھے ان کو مار دو. نہ یہ نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، اور یہ اسلام کی شان ہی نہیں ہے. تو اسلام ایک پیسفل ریلیجن ہے. اگر ایسا ہوتا تو اب تو دنیا میں کوئی کافر ہی نہ بچتا. تو وہ آیتیں جن کو سمجھ آ رہی ہے بات، وہ ذہن میں رکھیے کہ وہ ان کافروں کے لیے ہے جو آپ کو مارنے کے لیے آگے. اب آپ دیکھیے کافر اسلحے سے لیس آ کر آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہو گیا گن لے کرسٹل لے کے، تو کیا دونوں ہم کچھ نہیں کہیں گے؟ تو اس سے مقابلہ کیا جائے گا، نہ کہ ہر رات جلتے اور دوسرے. پھر اسی طرح سے آل عمران میں آپ ہم کافی سارے احکامات پڑھ چکے ہیں. میرے اور آپ کے ہو یا کوئی مسلمان ہو، فیصلہ ہمیشہ فیکٹس آنا چاہیے، اور خام خواہ کی غلط چیز کی سائڈ لے لے لگے. انزلنا الیک الکتاب، اے نبی ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے، اس کے مطابق لوگوں کے دل لے، اور وہ بڑا تر گزر فرق. اپنے نفس سے خیانت کاروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. یہ لوگ اپنی حرکتیں چھپا سکتے اس کی مرضی کے خلاف دیکھتے ہیں جیسے دن کی روشنی ہے. ہاں تم لوگوں نے دنیا کی زندگی میں تو جگہ، کون ہے جو ان پر ظلم کر جائے؟ تو لہٰذا ہمائے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال خبر ہے، اور وہ حکیم اور دانا ہے. پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، اس نے تو بڑے بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا. اگر آپ دیکھیں کسی واقعے کو سامنے رکھے تو آج ہم مسلمان بھی ایسے بہت الزام لگاتے ہیں، فلاں کی سازش، فلاں کا فلاں. یہاں بھی تو آپ دیکھیں کہ معاملہ اسی طرح سے چل رہا ہے جیسے آج ہمیں حالات ملتے ہیں. تو اس سارے باتوں کو سنتے وقت یہ خواہش رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری غلطیوں کو ہمارے سر پہ ڈالنے والا بنا دے. ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کو ہی سمجھتے رہیں کہ وہ ہماری ان ساری چیزوں کے شکار ہیں، لیکن قصور سارا ہمارا اپنا ہو. پھر اس کے بعد فرمائے وَلَوْ لَفَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اے نبی اگر اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی، تو ان میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا کر نہیں رہے تھے، اور آپ کا وہ کوئی نقصان کر نہ سکتے تھے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے. آپ کی روایت ایک اور حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ لوگوں میں انسان ہوں، تم میں سے جب دو لوگ میں سے اس کی بات سن کر بات بڑی اچھی بنانی آتی ہے حالانکہ وہ جھوٹا تھا، تو لے دو اس کا نہیں. یہ دن ساتوں زمینوں کا مجھے اور آپ کو اس میں کیا سمجھایا گیا کہ یہاں میں ایک ہلکی سی بات کروں گی لائرز ہونے پہ، بینگ اے لائر. انسان کے بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں. آپ دیکھیں لائر بننا ایک بہت ریسپیکٹفل جاب ہے. اگر آپ حق والے کو اس کا حق دلائیں، لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ جو کلائنٹ ہے وہ مجرم ہے تو پھر آپ نہیں بولیں، پھر آپ ایسا کیس نہ لیں، آپ کہتے ہیں پھر کھائیں گے کہاں سے، اللہ کھلائے گا. دیکھیں ہر پروفیشن اپنی جگہ نوبل ہے، اسی سبق میں ہم آگے سورت مائدہ میں میڈیکل پہ بھی پڑھیں گے. اپنی ذات میں لائر ہونا بہت اچھی بات ہے، اپنی ذات میں ڈاکٹر ہونا بہت اچھی بات ہے. اصل چیز ہے جس کو دیکھنا ہے وہ کیا ہے کہ ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں. تو لہٰذا غلط چیز پہ حمایت کرنا اور اس مقدمے کو جیت جانا، آپ کو تو پیسے مل گئے لیکن دوسرے کو ناانصافی مل گئی، قیامت کے دن اس کا بوال ہوگا. اسی لیے یہ ساری چیزیں ذہنوں میں کلیئر اگر پہلے سے ہوں تو یہ پروفیشن نہ تو ہمارے مردوں کو نقصان دیں گے نہ ہمارے بیٹوں کو انشاءاللہ تعالی. لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، سچ ہے. کان میں جب باتیں کرتے ہیں تو عموماً اچھی باتیں تو نہیں کرتے نا. حدیث میں منع کیا گیا کہ جب تین لوگ ہوں تو ان میں سے دو لوگ کانوں میں باتیں نہ کریں، کیونکہ تیسرے کو خامخواہ شک پڑتا ہے کہ میرے خلاف بات کی جا رہی ہے. ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے. مگر جو شخص اللہ کے رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کے طریقے کے سوا کوئی اور طریقہ اختیار کر لے حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ چلا گیا. اس کو ہائی لائٹ کیجیے. زندگی کا ایک بڑا خوبصورت اصول یہاں سکھایا جا رہا ہے، نولی ہی مان تولا، آیت 115 کے اندر ہے، تم جدھر چلو گے میں تمہیں ادھر چلاؤں گا. کیسے یہ بات سمجھ آتی ہے؟ انسان کا جو انکلائنیشن ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ آسان کرتے ہیں. آپ نے روزہ رکھ کر دور سے یہاں آنا پسند کیا، اللہ آپ کو لے آئے. کوئی گھر سے نکلے مسجد کی طرف آنا چاہے، اللہ اس کو آنے دیں گے. کوئی کلب کی طرف جائے گا، اللہ اس کے لیے کلب کا راستہ آسان کریں گے. نیکیوں اور بدیوں کو چوز کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، جسٹ چوائس از آورس. اس کے بعد ہماری مدد اللہ کرتا ہے. تو ہمیشہ اس آیت کو پڑھتے وقت میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تو خود ہی میرا رخ نیکیوں کی طرف کر دے، کیونکہ جب آپ غلط کام سوچتے ہیں پھر کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو نیکی کا ارادہ چاہا تھا، آپ نے غلط کہا. آپ اپنی ذات سے بھی دیکھ لیجیے، چلنا چاہتے ہیں چل لیتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، سونے کا ارادہ کرتے ہیں سو لیتے ہیں. اللہ نے ہمارا جسم ہمارے انڈر کر دیا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی طرف چلنے والا بنا دے. فرمائے جو برائیوں کی طرف چلے گا اس کا حال کیا ہوگا، نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا. جو جس طرف چلنا چاہے گا ہم اس کو اسی طرف چلا دیں گے جس پر راہ راست واضح ہوگی، اس کے بعد بھی اگر غلط راستے پہ چلے گا تو ہم اس کو اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے پناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں اس کے سوا، اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے. یہ آیت بھی لوگوں کو بہت غلط فہمیوں کا شکار کر دیتی ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھو ہم شرک تو نہیں نہ کرتے، تو پھر کیا اللہ نے تو خود کہہ دیا کہ بس شرک نہیں معاف کروں گا تو باقی کروں گا. ہے یہ کوسچن ذہنوں میں، بات کروں اس پہ؟ دیکھیے پہلی بات ہے کہ جو شرک نہیں کرے گا نا وہ گناہ بھی نہیں کرے گا. شرک ہے شراکت، پارٹنرشپ. جس کو اللہ کی بڑائی کا احساس ہو جائے گا جو کبھی دوسرے کی طرف آئے گا، وہ جس کو رب کی معرفت مل گئی اللہ کتنا بڑا، اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، کیا وہ شخص کبھی دنیا میں اس کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ پہلی بات یہ. دوسری بات، اس آیت میں اگر آپ ہائی لائٹ کر لیجئے اس لفظ کو، لیمئی یشا، ٹھیک ہے اللہ نے کہا کہ شرک تو معاف نہیں کروں گا توبہ کے بغیر اگر چلے گئے تو، دوسرے معاف کروں گا لیکن سب کے تو نہیں کہے، بلکہ لیمئی یشا جس کے باقی گناہ میں معاف کر دوں. تو مجھے اور آپ کو کہاں شیورٹی ہے کہ میرا نام لیمئی یشا میں آتا ہے؟ کل ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ نے کہا تھا شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دوں گا، یہ میری ہیبتیں ادھر کیوں پڑی ہوئی ہیں، یہ میری چغلیاں، یہ میری بے پردگیاں، یہ کدھر ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے وہ نہیں پڑھا تھا لیمئی یشا جس کے لیے چاہوں گا اور میں نے تمہارے لیے نہیں چاہا. پھر کیا جواب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جرت نہ دے گناہوں کی. یاد رکھیے ایسے گناہوں کی جرت جو ہوتی ہے نا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے. فرمایا ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا.